الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے کب تک ارشاد فرماتے حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی کی کتاب الجامع الصحیح البخاری سے جو اصح الکتب بعد کلام اللہ ہے احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ میں بیان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی آج کے سلسلے میں امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی کی الجامع الصحیح البخاری سے ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ عنوان ہے باب الحرص علی الحدیث کہ حدیث مبارک کی حرص حدیث مبارک کی جستجو صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ انداز تھا کہ جہاں سے انہیں معلوم پڑتا کہ کوئی حدیث مبارک بیان کرتا ہے اور اس نے ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سماعت کیا ہے تو ہمارے صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ انداز تھا کہ وہ حدیث وہاں سے جا کر لے لیا کرتے تھے اگرچہ کہ مسافت کئی مہینوں پر مبنی ہوتی تھی اس عنوان کے تحت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا تھا وہ سوال کا جواب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سلسلے کو ہم دو حصوں میں منقسم کریں گے چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا اور بقیہ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے حصول میں کون زیادہ کامیاب ہوگا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسالنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأيت من حرصك على الحديث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سن کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ بے شک میرا یہ گمان تھا یعنی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس حدیث کے متعلق، اس بات کے متعلق تم سے پہلے مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث کے اوپر تمہاری حرص جو ہے وہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ تم حدیث کا کتنا شوق رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه۔ فرمایا قیامت کے دن شفاعت کے حصول میں، یعنی میری شفاعت کے حصول میں، سب سے زیادہ وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے خلوص دل کے ساتھ اور اخلاص نفس کے ساتھ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھا۔ گویا یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ وہ ایمان قبول کر لے، اور یہ اس کا ایمان قبول کرنا یہ سچے دل کے ساتھ ہو، اطمینان قلب کے ساتھ ہو، یعنی اس کا دل مطمئن ہے اور وہ ایمان کو قبول کر لیتا ہے، اور یہ ایقان، یہ یقین اس کا دل کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے اور ظاہر کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے، خلوص قلب بھی ہے اور اخلاص نفس بھی ہے اور ایمان کو قبول کر لیا۔ دل سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے بچے، کیونکہ جو شرک سے نہ بچا تو گویا وہ دل سے اس کلمہ کا قائل ہی نہیں ہے، اگرچہ زبان سے پڑھتا رہے۔ بہت سارے منافقین ہیں جو اعتقادی نفاق اپنے دل میں رکھتے تھے، ظاہر سے ایمان قبول کیا تھا لیکن دل جو تھے ایمان پر مطمئن نہیں تھے، تو وہ مومن نہیں کہلائے۔ اس لیے یہاں پر یہ واضح قید لگا دی گئی کہ خلوص قلب بھی ہونا ضروری ہے، یعنی اگر بندے کا ظاہر مسلمان ہے، ظاہر سے لگتا ہے کہ یہ اسلام والا ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کا باطن بھی اسلام قبول کر چکا ہو، یعنی گویا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہونے چاہیے، دل مطمئن نہیں ہے، ظاہر سے ہی وہ صرف اظہار اسلام کرتا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ حقیقی ایمان یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر بھی خلوص پایا جائے اور وہ ایمان پر مطمئن ہو۔ ناظرین، اس حدیث مبارک کے عنوان میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ باب ہے حرص علی الحدیث کے حوالے سے، یہ عنوان تھا، اور حدیث مبارک کے اندر بھی اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ آپ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پر حرص ہے آپ اس سے واقف تھے، اور عنوان اور حدیث دونوں میں اس بات کے اندر مطابقت پائی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ مجھے تمہاری حدیث پر جو حرص ہے اس کے بارے میں علم تھا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حصول علم کی جو حرص ہے ایک محمود وصف ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں حرص لالچ کو، اور لالچ مال کی ہوتی ہے، دنیا کی لالچ ہے، اسے مذموم کہا گیا کہ یہ کوئی اچھی حرص نہیں ہے۔ حرص سے متبادر الی الذہن یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کوئی مذموم بات ہوگی، لیکن پتہ یہ چلا کہ جہاں لفظ حرص استعمال ہو اور وہ حرص کسی اچھی بات کا ہو تو وہ محمود ہوتا ہے، وہ وصف اچھا ہوتا ہے، وہ مذموم نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ حصول علم کی حرص ایک محمود وصف ہے، ایک اچھا وصف ہے، یا یوں کہہ لیں قابل تعریف وصف ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحسین فرمائی، ان کو داد دی۔ اس حدیث مبارک میں مزید دو اور چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ سعادت کسے کہا جاتا ہے، اور دوسری بات شفاعت اور عقیدہ شفاعت ہے۔ مختصر گفتگو ہو سکے گی، کیونکہ اس حدیث میں نہ صرف شفاعت کا ثبوت ہے بلکہ آپ کی شفاعت کی سب سے زیادہ سعادت کس کو ملے گی اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اس اعتبار سے اس کا بھی ثبوت اس کے اندر موجود ہے۔ سعادت یہ سعدن سے ہے، اسعد سعدن سے، اسعد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بڑھوتری کے لیے بیان کیا جاتا ہے، افضلیت کو ظاہر کرتا ہے، اور سعدن کا معنی ہوتا ہے مبارک، سعادت مند، خوش بخت۔ یہ منحوس کی ضد ہے، ایک طرف منحوس یعنی نحوست اور دوسری طرف سعادت ہوتی ہے۔ سعادت مند خوش بخت ہوتا ہے، اور جو منحوس ہوتا ہے اس کے لیے خوشبختی کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ شفاعت کا جو لفظ ہے یہ شفعن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے ایک چیز کے ساتھ اس کی مثل کو ملا دینا، جیسے ایک رکعت نماز کے ساتھ دوسری رکعت جو اسی کی مثل ہے اسے ملا دیا جائے، تو ہم اسے شفعن سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی گویا کہ ایک شفا، ایک جوڑا۔ کوئی شخص کسی مکان کے ساتھ اس کی مثل لائے تو اس کو ہم شفا اور حق کے شفا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب مجرم اپنے ساتھ کسی معاون کو ملا لیتا ہے تو اس کو ہم شفاعت کہتے ہیں۔ اکثر شفاعت کا جو اطلاق ہے عام طور پہ جب بول چال میں ہوتا ہے تو اسی آخری بات پر کیا جاتا ہے کہ جب ادنا شخص کسی اعلی شخص کو اپنی ذات کے ساتھ ملا لیتا ہے تو یہ شفاعت ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے شفیع ہیں، یعنی مجرم اپنے ساتھ کسی معاون کو ملا لے، کسی اعلی شخص کو اپنے ذات کے ساتھ ملا لے اور اپنا محافظ سمجھ لے اور اپنا سفارشی سمجھ لے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اعلی جو شخص ہے یہ اس مجرم کی شفاعت کرے گا، اس کی سفارش کرے گا، یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ امام اہل سنت علیہ رحمت الرحمن نے آپ نے اپنے شعر کے اندر لکھا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ یعنی مجرم اپنے ساتھ کسی معاون کو ملا لیتا ہے، عام طور پہ شفاعت کا جو اطلاق ہے اسی دوسرے معنی پر کیا جاتا ہے۔ آپ کی شفاعت کی سب سے زیادہ سعادت کس کو ملے گی؟ حدیث مبارک میں بالکل واضح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی سعادت اور برکت بہت سارے افراد کو ویسے تو حاصل ہوگی، لیکن مخلص مومن کو یہ سعادت سب سے زیادہ حاصل ہوگی۔ یہاں تک کہ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندے قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ ہمارے پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے شفاعت فرمانے والے ہیں کہ ان کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے ہم کسی کی سفارش کرتے اور یہ ڈاؤٹ فل ہوتے کہ این ممکن ہے ہماری سفارش قبول کر لی جائے، اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ اسے رد کر دیا جائے۔ یعنی انسان جب کسی کی سفارش کرتا ہے تو دو پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، ایک یہ ہے کہ قبول ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی، اور یہ دونوں ہی چیزیں انسان کے پیش نظر رہتی ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسی شفاعت ہے کہ جسے رد نہیں کیا جائے گا اسے قبول کیا جائے گا۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے اس حوالے سے کہ گناہ کبیرہ کے جو مرتکب ہوں گے ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے اور ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. اور یہ بھی کہا گیا کہ شفاعتی للحالکین، جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہوگی. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، بعض آیات مبینات قرآن میں ایسی بھی نظر آتی ہیں جن میں شفاعت کا رد کیا گیا ہے، یعنی انکار کر دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی. سورہ مدثر ہے 29 پارہ ہے، آیت نمبر 48 ہے 48. اسی طرح ایک اور مقام پر جو سورہ مومن میں ہے پارہ 24 ہے اور آیت نمبر 18 ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے. اب یہ دو آیات مبینات ہیں جو بطور مثال کے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان میں شفاعت کا انکار بظاہر نظر آتا ہے. شارحین حدیث نے اس بات کا جواب بڑے ہی پیارے انداز میں دیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات مبارکہ جن میں شفاعت کا انکار ہے یہ کفار کے حق میں وارد ہوئی ہیں، کیونکہ ظالمین کا لفظ بھی موجود ہے مال الظالمین، اس سے بھی ایک بات اس طرف جاتی ہے سمجھ میں آتی ہے. اور دوسرا دیگر آیات مبینات کہ جن میں شفاعت کا ثبوت ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ ہے. تو پھر شارحین حدیث نے اور مفسرین قرآن نے جو ان کے پہلو بیان کیے ہیں کہ جن میں شفاعت کا انکار ہے وہ کفار کے حق میں وارد ہوئی ہیں، اور یہ آیات مؤمنین مرتکبین کبائر کے لیے نہیں ہے. اور مؤمنین جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ٹھہرے ان کے لیے شفاعت کا ثبوت ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی شفاعتی لأہل القبائر من امتی. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو اہل کبائر ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے. اور دیگر آیات مبینات اور احادیث سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جن آیات مبینات میں شفاعت کا انکار ہے وہ کفار کے حق میں وارد ہوئی ہیں، اور جن میں ثبوت شفاعت ہے وہ ہمارے مذہب کے مطابق ہیں. ثبوت شفاعت پر چند ایک دلائل بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. مؤمنین مرتکبین کبائر کی شفاعت اس قسم کی جو آیات ہیں ان سے ثابت ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصحاب کبائر کی شفاعت کرتے ہوئے فرمایا تھا فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور الرحیم، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا یعنی نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ بھی ایک شفاعت کی قسم ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز و جل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے اس کی تلاوت فرمائی کہ اے میرے رب ان معبودان باطلا نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان معبودان باطلا نے یعنی ان بتوں نے باطل خداؤں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جس نے میری تابعداری کی تو وہ مجھ سے ہوا یعنی میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو اس کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر فرمایا اور فرمایا وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو حضور نے ہاتھ اٹھائے فرفع یدیہ یعنی گویا دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم امتی امتی وبکا، دست مبارک اٹھا کر دعا کی اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت یعنی میری امت کو میرے حوالے کر دے، اور آپ پر گریا تاری ہو گیا، زارو کتار رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبرائیل اذهب الى محمد، میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی طرف جائیے، وربک اعلم، حالانکہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اور فرماتا ہے جبرائیل امین سے فسلہ ما یبکیک، ان سے جا کے پوچھئے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ رب جانتا ہے لیکن پھر بھی سوال فرماتا ہے۔ فاتاہ جبرائیل، جبرائیل امین علیہ السلام سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، فسألہ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے، تو فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وہو اعلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی جو آپ سے پوچھا گیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا جبرائیل اذهب الى محمد، اے جبرائیل آپ جائیے میرے محبوب کی طرف جائیے اور ان سے جا کے کہیے انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو نہیں بھولیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح دیگر بعض اور آیات بینات ہیں جو ثبوت شفاعت پر دلیل ہیں، مثال کے طور پہ سورہ نساء 5 سپارہ آیت نمبر 64 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں، ثبوت شفاعت پر یہ دلیل بھی موجود ہے، اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک تیسری دلیل اور بھی میں پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے، اور مقام محمود یہ حقیقت میں مقام شفاعت ہے، کثیر مفسرین نے اپنی کتابوں میں اس کے حوالے سے لکھا ہے، اور ایک حدیث مبارک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی گئی کہ حضور مقام محمود سے مراد کیا ہے تو فرمایا ہوا الشفاعہ، یہ شفاعت کا مقام ہے، اسی کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ اور بھی بے شمار دلائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، آئندہ سلسلے میں بھی اسی کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ آج کے سلسلے کا ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجئے، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ان چند دلائل کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے